الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو گفتگو پچھلے کچھ روز سے آپ سے ہو رہی ہے اس میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واحد رسول ہیں، ایسے جن کی کتاب، جن پر نازل شدہ کتاب جو اس امت کے لیے ہدایت کا منبع ہے، اور ان کی سیرت جو ایک جزء ہے حدیث کا، مسلسل سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور وہ تمام شواہد اور وہ تمام ترازو جن پر ہم نے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی کتابوں کا ذکر کیا تھا اور جو مہیا ہوئے تھے، وہی شواہد اور وہی ترازو خود کتاب و سنت کے بارے میں لگا کر اور نصب کر کے کل یہ بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں. اور ارادہ یہ ہے کہ ان سے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حالات بیان کیے جائیں تاکہ یہ بات کچھ واضح طور پر سامنے آ جائے کہ تاریخ نے اور انسانیت نے، زمانے نے، جس کی ہر ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے اور جن کے پیغام کو پوری طرح روشنی میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کی تعلیمات اور ان کی کتابیں تاریخ کی روشنی میں نہیں آئیں، تاریخ ان پر کوئی روشنی ڈال نہیں سکتی. وہ زمانے تاریخ کی دسترس سے باہر ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں بھی مستند ترین ذریعہ جاننے کا وہ صرف اور صرف خدا کی کتاب ہے، یا دوسرا ذریعہ آثار قدیمہ کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں اور سائنس نے، تاریخ نے اس کو دیکھ کر جو مرتب کیا ہے وہ ہے. ان کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس سے انکار کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی انسان علیعظ باللہ بالکل ہی خدا کے کلام کا منکر ہو جائے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ان اقوام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں، اور اگر وہ خدا کو اور اس کی کتاب کو ماننے والا ہے تو پھر اس کے پاس بجز تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ جو چیزیں تاریخ نے بھی بتائی ہیں، آثار قدیمہ سے سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ قطبے برآمد ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب قرآن کی تصدیق ہی کرتے ہیں. اور اگر اب کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کی تصدیق اس سے نہیں ہوتی تو اب نہیں تو کچھ عرصے بعد پھر تصدیق ہو جائے گی، تردید کی کوئی وجہ قائم نہیں رہتی. پر سبیل تذکرہ اب دیکھیے، بہت سی چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. ایک مثال اس کی یہ دیکھیے کہ قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں فرعون کے متعلق کہا کہ ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے، تاکہ تمہارے بعد جو دنیا میں آئیں تم ان کے لیے عبرت کی نشانی بنو اور وہ لوگ تم سے سبق سیکھ سکیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بات ہوئی، ان کا دور گزر گیا، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا دور گزرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی اور انہیں یہ بتلایا کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ آج کے دن ننجی کا بے بدنک، ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے، اور کئی سو برس تک اس حقیقت پر پردہ تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ چھٹی صدی کے آخر پہ یا ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں نازل ہوئی، اور 1200 برس کے بعد 1903 اور 1904 میں جا کر فرعون کی وہ باڈی، وہ ممی، وہ برآمد ہوئی، اور لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی اور سائنس اور تاریخ نے بتایا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے جسم کے بچانے کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ جتنے انکشافات ہو رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ سب کی سب تاریخ اسی طرف کو لے جاتی ہے کہ جس پہ انسانیت نے اتنی محنت کی اور سینکڑوں برس انتظار کیا اور آلات اور نئی نئی ایجادات کے ذریعے وہ دنیا کی اوپر جو مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں انہیں ہٹانے کے بعد کوئی چیز دریافت کر سکے۔ انبیاء علیہ السلام نے پہلے دن یہ بتا دیا کہ اصل حقیقت ان چیزوں کی یہ، اور ہوا بھی یہی کرتا ہے کہ نبوت انسانیت کو پہلے دن سے وہ سبق بتا دیتی ہے جو قومیں سال ہا سال کے تجربوں کے بعد حاصل کرتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں برس انسان تجربہ کرتا ہے، اور جو نبوت کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہزاروں برس کسی جہالت میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خدا کی وحی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ وحی کی روشنی میں اس کے مطابق پہلے دن سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے، اس لیے کہ اللہ کو یہ انسان بڑا عزیز ہے اور اللہ تعالی اس کی فلاح اور اس کی بہبود چاہتے ہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے واحد نبی ایسے ہیں جو تاریخ کی مکمل روشنی میں انسانیت کے سامنے آئے ہیں، اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تاریخ کی گرفت اس زمانے پر نہیں ہیں، تاریخ کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کی زندگی کیا تھی، حالات کیا تھے، احوال کیا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ اتنی پاک ہے، اتنی صاف ہے کہ جو کچھ ان کے دشمنوں نے ان کے بارے میں کہا وہ بھی محفوظ ہے، اور جو ان کے دوستوں نے ان کے بارے میں کہا وہ بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے اپنے کسی دوست سے یہ نہیں کہا کہ جو آج مجھے دیکھ رہے ہو کل تم اس بات کو بیان نہ کرنا۔ زندگی کے سب سے بڑے راز اور سب سے بڑی پوشیدہ چیزیں جو کسی پہ ظاہر ہو سکتی ہیں وہ گھر والے، قریبی، بیوی، بچے، ان لوگوں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو تم اندھیرے میں دیکھو وہ اجالے میں بیان نہ کرنا، اور گھر میں رات کو جو بات ہوتی ہے اس کو باہر نہ بتانا۔ سب کی سب چیزیں لوگوں نے سامنے بیان کی ہیں، تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری روشنی میں ہے، فل لائٹ اس پر پڑ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اور گمراہ ہوئے، اور دیکھنے والوں نے، انصاف پسند طبیعتوں نے دیکھا تو وہ ایک فطری ہدایت کے علاوہ بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ ہستی واقعی ایسی ہے جو انسانیت کی مخدوم ہے، اور یہ ہستی واقعی ایسی ہے جس نے انسانیت کی سطح پر بات کی ہے، اور یہ ہستی ہے جس کی اتباع میں نجات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جن اقوام میں مبعوث ہوئے وہ قوم عرب تھی، اور عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اور نبوت کہیں بھی نہیں آئی، تو یہ بات درست نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام ہر خطے میں آئے ہیں مگر ہم تک ان کی تاریخ نہیں پہنچی. ایک لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو آپ نے فرمایا 124,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے. انہوں نے کہا اس میں جو رسول تھے وہ کتنے تھے، تو آپ نے فرمایا 313 کے قریب. تو وہ کہاں ہیں ان کے تذکرے، ان کی تاریخ کہاں ہے؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ تاریخ کے اوراق نے ان کی سیرتوں اور ان کی سوانح کو محفوظ نہیں رکھا، حتیٰ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کس خطے میں کس کس نام کے کون سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. قرآن پاک میں کل دیکھ لیجئے تو وہ انبیاء علیہ السلام جن کا نام بھی لیا گیا، جن کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، ایک لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف ان کا نام بھی لیا گیا ہے، تو ان کو بھی اگر شمار کر لیں تو بھی ان کی گنتی 30 سے کم بنتی ہے. تو یہ باقی حضرات کہاں گئے؟ تورات میں آتا ہے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور وہ حدیث کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو بھی ملا لیں تو وہ تعداد 50 بھی نہیں بنتی. اگر فرض کر لیجئے تورات میں جن کی نبوت کا ذکر ہے اور انجیل میں، ان کو بھی ملا لیں تو یہ ساری تعداد 50 بھی نہیں بنتی. پھر باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذکر، جو حدیث میں اشارہ فرمایا گیا، وہ کہاں تھے؟ دنیا کے مختلف خطوں میں تھے، مگر یہ کہ وہاں کی تاریخ نہیں ہے، وہاں کے آثار نہیں ہیں. اور بہت زیادہ سے زیادہ کوئی کہہ سکتا ہے تو یہی کہ کوئی خدا کا نیک بندہ کسی سرزمین میں پایا گیا اور اس کی اثرات تھے جو اس علاقے پر مرتب ہوئے، جس طرح ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ وہ انہیں نبوت ملی تھی، بالکل اسی طرح تاریخ بھی اس کے بارے میں خاموش. کیونکہ نبوت ایسی چیز ہے جس پہ قطعی کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ واقعی وہ خدا کے رسول اور خدا کے نبی تھے. اور یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے میں بھیجے گئے، اگر آج کے جغرافیے میں آپ دیکھیے تو یہ خطہ بھی کوئی معمولی سا نہیں بنتا، ترکی سے شروع ہوں اور ایران کے اب علاقے جو ہیں بعض ان میں سے، یہاں سے لے کے اور پھر عراق اور یہ سارا آگے بیت المقدس، فلسطین اور مصر اور سعودیہ، اور یہ سارا علاقہ بہت بڑا حصہ بنتا ہے. انبیاء علیہ السلام مختلف ادوار میں یہاں آتے رہے. اور وہ انبیاء علیہ السلام جن کی تاریخ محفوظ نہیں رہی اور جو قومیں مٹ گئیں اس دنیا سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کتنے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جب بیان میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے ایک موقع پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور آپ نے فرمایا بس اتنے حالات معلوم ہیں، نام، حالات بھی سارے نہیں، فقط نام اتنے حد تک معلوم ہیں. اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آگے کتنی پوچھتے ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آپ نے فرمایا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نسب ملاتے ہیں، کذب النسابون، یہ نسب گننے والے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے درمیان کتنی پشتیں گزری ہیں اس زمین میں، کتنا کچھ گزرا ہے، کوئی نہیں جانتا. تورات کی تحریف کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر آپ تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں انبیاء علیہ السلام کی عمریں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی اتنی عمر تھی، فلاں کی اتنی عمر تھی، فلاں کی اتنی عمر، اور وہ سارا حساب جوڑ لیا جائے تو چند ہزار سال کی عمریں بنتی. اور ظاہر ہے کہ زمین پہ آبادی کی عمر اتنی تھوڑی نہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس زمین پہ آج سے 10,00,000 سال پہلے بھی آبادیاں تھیں، تو اس سے بھی زیادہ سائنٹیفکلی پروف ہیں کہ اس سے بھی پہلے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تھا، اس زمین پہ انسان بستے تھے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ہے نا کہ عدنان تک نسب کا معلوم ہے، اور عدنان سے آگے آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا، کتنی پشتیں درمیان میں گزری ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے. تو وہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حقیقت میں وہ اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے پر کر سکے اور بتا سکے کہ درمیان میں کیا کیا کچھ تھا. تو اس لیے عربوں کی جو قومیں تھیں وہ دو طرح سے گنی گئی ہیں، ایک عرب وہ ہیں جو عاربہ ہیں اور ایک عرب وہ ہیں جو بائدہ ہیں. عرب بائدہ اپنی اس قوم کو کہتے ہیں، ان عربوں کو کہتے ہیں جنہیں تاریخ نے نسیم منسیہ کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ایسی قومیں جو مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں. اور عرب بائدہ جو ہیں، اگر آپ قرآن پاک کی روح سے دیکھنا شروع کریں، احادیث میں جو کچھ آیا ہے اسے دیکھنا شروع کریں، تو یہ عرب بائدہ جو تھے، جو قومیں مٹ گئیں عربوں کی، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اسی لیے صحیح مسلم میں شفاعت کی احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ قیامت میں جو شفاعت کی جائے گی تو اس میں لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے اور اس میں آپ کے یہ لفظ آئے ہیں کہ لوگ جا کے، یہ امت جا کے حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گی کہ یا نوح انت اول الرسل، اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول تھے الی الارض، جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا. بخاری میں آیا ہے لوگ کہیں گے، یہ امت کے لوگ، کہ سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کا نام قرآن میں یعنی بہت شکر کرنے والا بندہ رکھا تھا. تو آپ تشریف لے چلیے ہمارے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کے لیے کہیے، اور حضرت نوح علیہ السلام معذرت کر دیں گے. پھر وہ طویل حدیث ساری آئی ہے. تو اس حدیث میں یہ جو بات ہے کہ آپ پہلے رسول تھے دنیا کی طرف، یہ عرب بائدہ اقوام ہیں، یعنی ایسی اقوام جن کا تذکرہ تاریخ میں کئی محفوظ نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ان کا جو عراق وطن تھا، یعنی عراق میں بھی موصل ایک شہر ہے جس کے بارے میں اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان وہیں آئے تھے، وہ تو خیر ایسی بات ہے جس کی تردید بھی کی جا سکتی ہے، تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو وہ تاریخی چیزیں ہیں. مگر حضرت نوح علیہ السلام موصل کے قریب اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اور کردستان کا یہ جو پورا علاقہ ہے، اس سارے کوہستانی سلسلے میں جودی پہاڑ جہاں آتا ہے، اور یہ جو نشیب اور یہ علاقے ہیں، یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. انہوں نے آ کر اپنی قوم کو جس چیز کی طرف دعوت دی وہ اللہ کی توحید تھی، اور توحید اللہ تعالی کی شروع سے چلتی آ رہی تھی، امتوں کا اصل مذہب اور انسانوں کا اصل مذہب خدا کی توحید تھی، شرک نہیں تھا. شرک تو بعد میں شروع ہوا ہے، یہ تو شروع ہے اس وقت جب حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ خدا کے کچھ اچھے بندے تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب تاریخ یہ تعین کرنے سے دشوار ہے. حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے نیک بندے تھے جو اپنی قوم میں بہت اچھے کام کیا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم نے کہا کہ اب کیا کریں، اتنے اچھے اچھے لوگوں کا انتقال ہو گیا. تو شیطان نے کہا ان سے کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں اور تمہیں ان کی یاد آتی رہے گی. وہ مجسمے بنائے گئے اور ان کی قبروں پر لگا دیے گئے. بلوغ العرب میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. تو وہ جو مجسمے قبروں پر لگائے گئے، ہوتے ہوتے قبریں تو غائب ہو گئیں، وہ مجسمے باقی رہ گئے، اور ان مجسموں کی پرستش اور عبادت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو شرک کے، یہ ساری گمراہی. قرآن پاک کو سنیے، اللہ تعالیٰ نے کس صراحت سے ان چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ہم نے انہیں کہا کہ انذر قومک، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، من قبل یاتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر ایک المناک عذاب آ جائے، خدا کی طرف سے مار پڑے اس شرک پہ، اس سے پہلے آپ انہیں ڈرائیے. یہ قومک کا جو لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یا تو یہ کہیے کہ دنیا میں اس وقت آبادی بس یہی تھی جو عراق میں تھی اور موصل میں تھی، بس اسی جگہ پر آبادی تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں آبادی ہی نہیں تھی، اور یا پھر کہیں آبادی تھی بھی تو اس سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس میں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کے متعلق کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکان کے ساتھ مقید نہیں تھی کہ وہ صرف عربوں میں آئے ہیں یا کسی اور جگہ کے لیے آئے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی تھی زمانے کے اعتبار سے، اور اسی طرح ہر جگہ کے لیے تھی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اسی لیے بعض حضرات نے یہ جو بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کفار بھی داخل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امت تو وہی ہے جو ان کی متبع ہے، جو مسلمان جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، لیکن کفار اس اعتبار سے داخل ہیں کہ اس دعوت کا مصداق وہ بھی ہیں، دعوت انہیں بھی پہنچنی چاہیے، دعوت انہیں بھی ملنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں، مگر یہ کہ مسلمان انہیں مانتا ہے اور کافر انہیں نہیں مانتا. تو یہ امت جو ہے اس کے لیے تو رسالت ہے ہی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مگر وہ جو امت ہے دعوت کے لیے ہے کفار سارے کے سارے، اگر نہ باقی امت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی جو مسلمان. اس لیے اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ عرب بائدہ کی جو اقوام ہیں ان میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، یہ کچھ قومیں تھیں جن کی تہذیب، جن کی ثقافت، جن کے آثار یا جن کا تذکرہ باقی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، عاد ہیں، سمود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمجھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے تو پھر آہستہ آہستہ تاریخ اپنے آپ کو مرتب کرنا شروع کرتی ہے، مگر یہ تین اقوام، چار بنیادی طور پہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شامل کر لیجئے، تو یہ اقوام ایسی ہیں کہ ان کے متعلق یعنی حضرت نوح، حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تین اقوام ایسی ہیں جو عرب بائدہ خالص گنے جاتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے حالات کو بیان کر سکے، اور تورات میں بھی چیزیں ہیں لیکن تورات کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے بعض چیزوں کی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مانی ہی نہیں جا سکتی. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، ڈراتا ہوں، سنا رہا ہوں تمہیں، اور بالکل واضح طور پہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اللہ سے ڈرو، واطیعون اور دیکھو بندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے میری اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے دو قومیں مزید مل جائیں گی، عاد اور ثمود، ان میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، خدا اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا، تم اکیلے اللہ پہ ایمان لاؤ گے، خدا کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تم کو ایک مقرر مدت تک ڈھیل دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دے گا، اور جتنی تمہارے لیے کوئی مدت خدا کیا مقرر ہے تم امن، سکھ اور چین سے زندگی بسر کرو. اور پھر انہوں نے کہا اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اور یاد رکھو اللہ کی گرفت جب آ جائے نا تو وہ خدا کا وعدہ جب پورا ہونا ہوتا ہے پھر کوئی ڈھیل نہیں ملتی. یہی بات قرآن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستقبمون ساعتا، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. قیامت جب آئے گی تو جو مدت جو متعین کر دیا ہے، جو سیکنڈ اور منٹ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس سیکنڈ کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. خدا کی گرفت ایسے ہی ہو جاتی ہے. تو لو کنتم تعلمون، انہوں نے فرمایا کہ کاش تم اس بات کو سمجھو. اور پھر قوم نے انہیں کیا جواب دیا وہ بھی اگلی آیات میں آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اور کہتے ہیں کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں راتوں کو بھی اپنی قوم کو سمجھاتا رہا ہوں، دن کو بھی سمجھاتا رہا ہوں. ایک ایک چیز انہیں بتلائی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور اللہ میرا یہ جو سمجھانا تھا اور میرا انہیں تیری طرف جو بلاتا رہا ہوں سوائے اس کے کہ یہ لوگ بھاگنے لگے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. میں انہیں صحیح چیز بتاتا رہا ہوں اور یہ اس صحیح چیز سے فرار اختیار کرتے تھے، بھاگتے تھے. یہ ہوا ہی کرتا ہے جب قوموں کی شامت آتی ہے اور ان کی مت ماری جاتی ہے نا، تو پھر اپنے ناصح کی بات ایسے ہی سنتے. اللہ نے یہ قصے اس لیے بیان نہیں کیے کیونکہ تاریخ پڑھانی مقصود ہے، یہ اس لیے بتائے ہیں کہ ہم بھی اپنے احوال اور حالات پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس رسالت کے پیغام کے ساتھ کیا کرتے، ہم اس کا کیا جواب دیتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور انہوں نے کہا میرے پروردگار میں نے جب بھی انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ آپ انہیں معاف فرما دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی تاکہ یہ بات سنے ہی نہ. اتنی نفرت تھی علیہ باللہ خدا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام سے کہ انہوں نے کہا سنائی ہی نہ دے. یہ ہو جاتا ہے آزان کی آواز سن کے، یہ جو شرارتیں پیدا ہوتی ہیں نا، کسی طرح آزان کی آواز بھی سنائی نہ دے کہ کہیں مبادہ نماز کے لیے جانا پڑ جائے یا اندر دل میں کہیں آ جائے کہ آزان کی آواز آ رہی ہے، اب اٹھو، نیند کو چھوڑو، نماز پڑھو. یہ اس کی بالکل ابتدائی کیفیت ہو جاتی ہے کبھی انسان میں. یہ انتہائی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جا کر سمجھا رہے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے. وَأَصَرُّوا، اور اس کے بعد کیا کیا، ضد کی. وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ غرور بھی کیا اور بہت بڑا غرور کیا. حق کی راہ میں انسان کو غرور لے ڈوبتا ہے جب عقل کل اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں سمجھدار ہے ہی نہیں اور مجھے کسی کی بات ماننی نہیں ہے، تو وہ جو کبر ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے. اور ثم انی دعوتہم جہارا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میں نے انہیں برملا دعوت دی. ممکن ہے جلسے کی صورت ہو، لوگوں کے کسی گروہ کی صورت ہو، برملا جا کر بلایا، سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہیں بلایا. ثم انی اعلنت لہم، اور اے اللہ میں نے انہیں کھول کھول کر باتیں بیان کر دی، کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا. واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے کانوں میں بھی جا کے بات کرتا رہا کہ کسی طرح اس شرک کو چھوڑ دو، کسی طرح آؤ اللہ تمہیں وقت دے، کسی طرح آؤ خدا کی مغفرت تمہارے ساتھ ہو جائے. اور میں نے کہا فقل تستغفروا ربکم، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اپنے گناہ بخشواؤ، انہ کان غفارا، میرا پروردگار جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کسی طرح اپنی جان کو سنبھالو اور یہ کرو، اللہ کی توحید کو مانو. انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا سورہ ہود میں، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، وہ جو سردار تھے اس قوم کے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرن، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی تیری، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم تو بس ایک ہماری طرح کے آدمی ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے. یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھاتا ہے کہ ہم سب اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے اعضاء ہمارے اعضاء سارے کے سارے مشترک ہیں، اس کے اگر دو ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، اور اس کو بھول جاتا ہے کہ مالک کی نظر میں اس کا کتنا وزن ہے اور میرا کتنا وزن ہے. کہنے کو گھوڑے سارے ملکوں کے برابر ہوا کرتے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ گھوڑوں اور گھوڑوں میں بھی کتنا فرق ہوا کرتا ہے. بس اسی طرح انسان اور انسان میں کتنا فرق ہوا کرتا ہے، کہنے کو تو سب برابر ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں کسی انسان کی کیا اہمیت ہے، یہ تو مالک نے مقرر کی ہوئی ہوتی ہے نا، اور اسی کو نہیں سمجھ سکتے. جو شخص بیج کو دیکھ کر درخت کا اندازہ نہ کر سکے، اور جو شخص پانی کی ایک چلو کو دیکھ کر پوری ندی کا اندازہ نہ کر سکے، اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا. عقل مند آدمی آثار دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہے کہ آئندہ کو کیا ہونے والا ہے، اور عقل مند آدمی راہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس راہ کے بعد انجام اس کا کیا نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں ہمارے ساتھ کیا نسبت ہے، کیا فضلیت حاصل ہے تم پہ سوائے اس کے کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو. وما نراک تباک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرائے، اور یہ جو لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں تمہاری اتباع کرتے ہیں ان میں لوگوں میں بھی کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اراذلنا جو ہمارے ہاں ذلیل اور حقیر، ہماری قوم کے جو چوتھے درجے کے لوگ تھے، بالکل ہی ذلت والے تھے، جن کی بالکل عزت معاشرے میں نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ایسے بے سوچے سمجھے پیچھے چل پڑے. اور دیکھو ما نرا علیکم علینا من فضل، اور تم تو کسی طرح بھی ہم سے اچھے نہیں ہو، ہم تو کوئی برتری تم نے میں نہیں دیکھتے، اور تم اچھے تو کیا ہوتے، بل نظنکم کاذبین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. یہ ہے وہ عیب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر قومیں گنتی رہی ہیں، حتیٰ کہ اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہو گیا تھا کہ بشریت کے ساتھ نبوت جمع ہو جائے، ایک انسان ہی ہو، ہم جیسا ہی ہو بظاہر دیکھنے میں، اور وہ کوئی بھلی بات کرے اور ایسی بات کرے. تو انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو علیہ باللہ. جھوٹ اور سچ، حق اور باطل، جب ان چیزوں میں بھی انسان تمیز نہ کرے اور جھوٹ کو سچ بنانے لگے اور سچ کو جھوٹ بنانے لگے، تو اس سے زیادہ دل کا اندھاپن کیا ہوگا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں کبھی تو اس بات پر بھی غور کرو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے اگر صحیح دلیل لے کے آیا ہوں، وہ آتانی رحمتا من عندہی، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت ایک دی ہے، یعنی حق کی راہ دکھا دی ہے، فعومیت علیکم، اور وہ رحمت کی جو راہ خدا نے مجھے دکھائی ہے، ہدایت کی راہ دکھائی ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم اس کے معاملے میں دیکھ نہیں سکتے، خدا نے فضل کیا ہے مجھے دکھا دی ہے اور تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو انلزموں کو موہا، میں اسے تمہارے حلق میں اڈھیل دوں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے نبوت کا مزاج کہ وہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جبر نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی اگر خود ہی اپنی اصلاح نہیں چاہتا، ایک آدمی اگر خود ہی اپنے آپ کو اچھا نہیں کرنا چاہتا، تو یہ کس کے بس میں ہے کہ اس کے حلق میں انڈیل دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ آگے چل کے انشاءاللہ سنیں گے کہ عربوں نے کہا، کفار مکہ نے، انہوں نے کہا یہ جو کچھ کہتا ہے نا ہے سچ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہاشم کی اولاد کہتی ہے کہ اس میں نبوت آ گئی اور امیہ کی اولاد میں نبوت نہیں آئی، ہم اسے کیسے مان سکتے ہیں، ہم اس کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا انلزموں کو موہا، کیا میں اسے تمہارے حلق میں ڈیل دوں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم خود اس ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے. ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میری قوم والو میں تم سے اس پہ کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں میں انہیں ہرگز اپنے سے الگ نہیں کروں گا، انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ نادانی کی باتیں ہیں. یہ ہے سمجھانا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کو، اور انہیں صاف بتایا کہ تم سمجھتے ہو پیسے کی عوض میں ہو رہا ہے، قطعاً میری کوئی غرض نہیں. قوموں کے جب زوال آتے ہیں نا، جو بھی قوم ہو، عیسائیت، یہودیت، مسلمان، کوئی بھی قوم، جب اس کا زوال آتا ہے نا، تو وہ اپنے ناصحین کی رائے میں یہ دیکھنے لگتی ہے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ میرے بھلے کی بات کیوں کر رہا ہے. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ دنیا میں کوئی آدمی بغیر عوض کے بھی نیکی کر سکتا، بغیر عوض کے بھی سمجھا سکتا. مثال سے اسے سمجھنا ہو تو جب اولاد، بیٹے یہ سوچنے لگیں کہ ابا جو مجھے نصیحت کرتے ہیں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میرے مال میں سے کچھ لے لیں، تو پھر وہاں باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ قائم رہے گا؟ وہ اس نصیحت کو کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پہلے ہی دن سے شک کی عادت ہے نا، کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے جو سمجھا رہے ہیں تو ضرور اس میں ان کا اپنا کچھ نفع ہے. یہ ذہنی تسلیم نہیں کرتا وہ شخص اللہ کے لیے بھی صحیح بات کر سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے کیا لینا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھے اس مال سے کچھ نہیں لینا، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں. بھیا قوم میں ینصرنی من اللہ ان ترتہم، اور میری قوم والو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں ان لوگوں کو ہٹا دوں جنہیں تم کمزور سمجھتے. ہوتا یہی ہے کہ انسانی طبقات میں جب معاشرہ بڑھ جاتا ہے تو کبر اور غرور ایک ساری سوسائٹی ایسی تشکیل لیتا ہے جو اپنے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان بہت سے حجاب چاہتے ہیں. وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ حق بات کہیں نیچے سے آ جائے. وہ چاہتے ہیں حق سنیں اور وہاں سے سنیں جہاں سے ان کی تمنا ہو، ان کی طلب ہو. حق اگر کہیں ان سے کم درجے میں آ جائے تو اس میں تو اپنا ناک کٹانے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تذکرون، اور انہوں نے کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے صاف کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خدا کے خزانے نہیں ہیں. لا عالم الغیب، اور میں غیب کی بندے کی باتیں بھی نہیں جانتا. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور جن کو تمہاری آنکھیں کم درجے کے لوگ دیکھتی ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خدا انہیں کبھی خیر نہیں دے گا. چار چیزوں کی انہوں نے نفی کر دی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے خدا کا کہ میں پیسے دے کے لوگوں کو خرید کر پھر مسلمان کرتا رہوں. جو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے اور پھر اس کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے کٹ گیا، وہ اپنے گھرانے سے الگ ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جسے شریعت نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. حیات طیبہ میں آتا ہے، سیرت طیبہ میں آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ چنے دیا. سینکڑوں کے حساب سے ایک ایک آدمی کو اونٹ اور بکریاں دیں. ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے، اپنا دین چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر سے کٹ گیا ہے، اپنے کاروبار سے کٹ گیا ہے، معاشرے سے کٹ گیا ہے، لوگ اسے ادھار پہ کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی انسان اس سے بات کرنے تک کو تیار نہیں ہے. تو جب وہ اسلامک سوسائٹی میں آتا ہے تو سوسائٹی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، یہ چیزیں کرو. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسے دو اور پھر اسے مسلمان کر، اس لیے کہ وہ تو دین پہ اس کا دل قائل نہیں ہوا، دماغ پیسے کی وجہ سے قائل ہو گیا، پیسہ ختم ہوا، دین بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے انہیں پیسے دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو اسلام ہے یہ پیسے کا مرہون منت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے کہا کہ صاف بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، انہیں پیسے بھی دیتے تھے، مدد بھی ہوتی تھی، اب اسلام اس جزیرہ عرب میں جم گیا ہے، اب تم نہ بھی مسلمان ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ان سب لوگوں نے دین چھوڑ دیا تھا، پھر بھی وہ رہے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ہٹ گئے. تو اس لیے کوئی یہ سوچے کہ پیسے کی وجہ سے کام ہوتے ہیں اور کام چلتے ہیں، یہ بات نہیں ہے ایسی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خدا کا خزانہ نہیں، لا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کسی کو آئندہ آنے والی چیز کے بارے میں خبر دے دی جائے، بتایا جائے سات مہینے بعد یہ ہو جائے گا، دو مہینے بعد، سال بعد، تو وہ ایک بزرگی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. یہ معجزات اور یہ غیب کی خبریں اور یہ ساری چیزیں، آپ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو جتنا اس سے نفع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پہنچا ہے، کافروں کو نہیں پہنچا. اس لیے کہ وہ تو مطالبے کرتے تھے نا کہ ایسی چیزیں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پرواہ بھی نہیں ہوئی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس لیے فائدہ پہنچا کہ وہ جو جاتے تھے تو وہ عقیدت سے، محبت سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے جاتے تھے، وہ خالصتاً حق بات دیکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے چیزیں پتہ چل جاتی تھیں، آپ ارشاد فرما دیتے تھے، تو وہ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. حق کو پرکھنا ایک الگ چیز ہے، اور حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے جانا ایک الگ چیز، اور حق کو اس لیے پرکھنا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کھوٹ نکل آئے گی، نتیجہ یہ کہ ہدایت نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے ہی کافر آئے، ہدایت اس لیے بھی نہیں ملی اور چیزوں کے علاوہ، کہ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہدایت کو قبول کریں، وہ تو اس لیے آتے تھے کہ اس میں سے کوئی عیب تو نکلے، کسی طرح تو پتا چلے۔ کچھ نہیں پتا چلا، آخر جھک ماری تو یہ ماری کہ ہو اب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاں جاتے تھے، وہ بہت کمزور مسلمان تھے، بھٹی چلاتے تھے، آگ لوہا گرم کرتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو انہوں نے جھک ماری تو یہ کہا ان کا، ہو اب پتا چلا وہاں جو جاتے ہیں نا اس کے پاس تو وہاں بیٹھ کے یہ قرآن سیکھ کے آتے ہیں اور باہر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی۔ جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ جھوٹے کے سامنے ہر آدمی لاجواب ہے، اس لیے کہ اس کی زبان کیا بات۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی غیب کی خبر نہیں آتی، ایسی نہیں ہے کہ تمہیں بتاؤں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اس لیے کہ تم جو تقاضا کرتے ہو کہ تم ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی اور چاہیے، تو اور چاہیے تو وہ پھر فرشتے ہیں، میں تو فرشتہ ہوں نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں کم سمجھتی ہیں انہیں اللہ خیر نہیں دے گا۔ اللہ کے ہاں ایک اور ہی نظام ہے بھائی، اسے ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے، مگر یہ کہ خدا کا نظام بڑا اس سے الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، ترمذی میں آیا ہے، اور ان کا ایک بھائی کچھ نہیں کرتا تھا، وہ آ کے آن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا، تو اس بھائی نے آ کے کہا، اسے کہا اللہ کے رسول یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام کاج کرتا نہیں ہے، اسے کہیے کہ کچھ کرے، کمائے، مراد یہ کہ اخراجات ہیں آخر سارے خاندان کے، ان چیزوں کے یہ کیسے چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق به، مجھے تو لگتا ہے اللہ اس کی وجہ سے تجھے بھی روزی دے رہا۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو کمزور ہوتے ہیں نا، جو کچھ نہیں کر سکتے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے مشرقی معاشرے میں یہی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے، بیکار ہی ہوتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، خدا ان کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے، اور غرور کبھی ذہن میں یہ آ جائے کہ میں ان کو کھلاتا ہوں تو بس پھر شامت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی دکھا دیتا ہے سب کے سامنے کہ تم ان کی وجہ سے کھا رہے تھے، یہ تمہارے محتاج نہیں تھے۔ اس لیے کبھی غلطی سے بھی دماغ میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ میرا کسی پہ احسان ہے، کچھ پتہ نہیں خدا کس کی وجہ سے کسے دے رہا ہے، کائنات اس کی کیسے چل رہی ہے، اس کائنات کے اسرار و رموز، ہر چیز ہم پہ کھل جائے یہ کیوں؟ اتنی چھوٹی سی تو عقل ہے، ہمیں کیا پتا چلے؟ خدا کے اپنا ایک نظام، بچہ اگر یہ ضد کرنے لگے کہ یہ ایٹم بم میں کیا ہوتا ہے ہمیں بھی سمجھائیں، تو اسے کیسے بتایا جا سکتا ہے بھی اٹامک انرجی اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دماغ ہے نا، اس کی ایک صلاحیت، ایک حد ہے، ایک پرواز کی حد ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ پرانا مرض انسانوں کے دماغ میں اس وقت سے چلا آ رہا ہے، دیکھیے انہوں نے کہا یہ جو کم درجے کے لوگ ہیں اٹھاؤ انہیں اپنے پاس سے، انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ خدا انہیں خیر سے نہیں نوازے گا، اللہ عالم و بما فی انفسہم، جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، اور باقی میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اگر میں انہیں ہٹاؤں گا انی اذ اللہ من الظالمین، تو میں بہت نادانی کا کام کروں، تمہاری خواہش کو میں پورا کر دوں میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر قوم نے ان سے کہا کہ جو پیغام تم لے کے آئے ہو توحید کا اور خدا کی وحدانیت کا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم، اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان سرداروں نے، ان لوگوں نے، لیڈرز جو ہوتے ہیں، یہ تباہی آ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اسے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اپنی امت پہ تین طبقوں سے، آپ نے فرمایا میری امت میں حکمران جب وہ ظلم کرنے لگے، اور منافق لوگ جب انہیں بولنا آ جائے، زبان مل جائے، اور آپ نے فرمایا علماء اس امت کے جب وہ شرارتیں کرنے لگے۔ تینوں طبقے ایسے ہیں جو امتوں کو برباد کر دیتے ہیں اور تباہی پھر جاتی. منافق آدمی جب زبان اسے لگ جائے تو پھر تو وہ لفظوں سے کھیلتا ہے نا, اور بہت سے کم سمجھ اس کے فریب میں بیچارے آ جاتے ہیں. یہ بولے اور ان کا لا تذرن آلہتکم, ہرگز اپنے خداؤں کا نہ چھوڑنا. یہ تم کہتے ہو خدا ایک ہے, ہم تو نہیں مانتے بھی. ولا تذرن ودن ولا سوان, اور دیکھو ود اور سوا اور یغوث یعوق اور نصر, یہ پانچ بت ہیں, انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بت تو بعد میں بنے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں, جہاں صحیح بخاری میں سورہ نوح کی شرح آئی ہے, انہوں نے اس میں تصریح کی ہے کہ یہ پانچوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی, بہت نیک اللہ کے بندے, کام کرنے والے, ہر ایک کے دکھ درد میں شریک, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے. اور یہ بھی روایت نقل کیا ہے کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے, اور ایک ضعیف روایت میں خود ان کی نبوت کا بھی بعض لوگوں نے کہا ہے. تو کچھ بھی ہو, اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے, اور پانچوں کو جوانی میں انتقال ہو گیا. قوم نے تو سر پیٹ لیا, انہوں نے کہا اتنے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے. جب قبریں بنی تو یہ لوگ جاتے تھے, روتے تھے. بلوغ العرب وغیرہ میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا, اس نے کہا ان کی تصویر بناؤ. تصویریں بنائی گئیں, پھر ان کے بت تراش لیے گئے. وہ ہوتے ہوتے قبریں تو مٹ گئیں اور یہ بت باقی رہ گئے, بس ان کی پرستش رہ گئی. اور ان بتوں کے متعلق عربوں میں بہت سے اقوام ایسی تھی جن کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ پتھر کچھ دیتا ہے. ان کے نظریات یہ بھی تھے کہ یہ پتھر اصل میں سمبل ہے, علامت ہے, اور وہ جو اس کے پسے پشت وہ روح ہے نا, وہ روح کام کراتی. یہ جڑ ہے شرک کی. تو انہوں نے کہا ہم تو انہیں نہیں چھوڑ سکتے, اور یہ پھر چلتے رہے ہیں, حتیٰ کہ اس کے بعد جو قوم آئی ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد, ان میں بھی پرستش ہوئی ہے. حبل کا ذکر تو آخر تک ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ عرب بائدہ کی بحث سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ سے عرض کریں گے کہ یہ بتوں کا کیا تصور تھا عربوں کے یہاں, اور شرک کا اصل میں کیا تصور تھا, اور رسالت نے جس توحید کا تصور دیا ہے وہ کیا تھا. پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اور بات کی, زد ہو گئے جب, تو ان کا کالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح بہت جھگڑا ہو گیا, ہم اور تم بہت جھگڑ لیے. 950 برس ایک آدمی سمجھاتا رہے اپنی قوم کو, کوئی تحمل کی حد ہے؟ کوئی سمجھانے کی بھی حد ہو, 950 برس گزار دیے سمجھا کے. قوم نے کہا بہت جھگڑ لیے ہم اور تم, فاتنا بما تعیدنا, یہ اب اس کو ختم کر, اور جو تو ہم سے کہتا ہے نا کہ عذاب آئے گا خدا کا ان چیزوں کا, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اس عذاب. یہ ہے اپنے منہ سے مانگ کے دعوت دینا کہ اس عذاب کو لے آؤ, جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو. سوچنا چاہیے آدمی کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے میں بھی کبھی اپنے لیے بد دعا نہ کرو, اور کبھی اپنی اولادوں کے لیے لعنت نہ بھیجنا, بد دعا نہ کرنا. اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ کوئی گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں اللہ وہ سن لیتا ہے جو بندہ چاہتا ہے. تو اپنے منہ کا کہا کبھی سامنے آ جاتا ہے. یہ عورتیں کبھی کبھی کہتی ہیں نا کہ جوانی میں لاش آئی اس کی, مر جائے تو وہ پھر بچہ تو سب شرارتیں کر رہا ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے, پھر 25-30 سال کی عمر میں جا کر جب لاش آتی ہے نا تو پھر ماں سر پیٹتی ہے کہ یہ کیا ہوا, اسے کیا معلوم کہ وہ جو منع کیا تھا تو کیوں ایسی بات کہی تھی, وہ تو قبول ہو گئی. اور اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ یعفو عن کثیر, ہم تو بہت سی چیزوں میں معاف بھی کر دیتے ہیں. ہر کوئی کسی کی سننے لگے تو پھر تو یہ سارا کارخانہ قدرت کچھ کا کچھ ہو جائے. تو اس لیے کبھی بھی مانگے نہیں, کہے نہیں ایسی بات. تو انہوں نے کہا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے اس عذاب کو. انہوں نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بموجزین. نوح علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا اللہ کا یہ عذاب آئے گا, اور ضرور آ جائے گا اگر اللہ نے چاہا, اور دیکھو تم اللہ کو ہرانے والے نہیں. خدا کی طاقت سے ٹکر لینا, یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کر لیں گے, یہ بڑی نادانی کی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا بالکل تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے. اور پھر دیکھیے کیا ہوا, اللہ فرماتے ہیں وہ اوڑ گیا الا نوح, ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی, اور ہم نے کہا انہ لن یؤمن من قومک، تمہاری قوم میں اب کوئی آدمی مزید ایمان نہیں لائیں گے، الا من قد آمنا، جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اور ان کی حرکتوں پہ اب غم نہ کر. انبیاء علیہ السلام کا دل خدا نے اتنا ہی نرم بنایا ہوتا ہے، کافروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کبھی کہ ہدایت دے دے، انہیں تو پوری انسانیت کی فکر ہوتی ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا کنبہ ہوتا ہے، ایسی کہ کوئی آدمی خدا کے عذاب کا مورد اور شکار نہ بنے. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انہوں نے کہا خدایا جب بات یہی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، ساری چیزیں کہہ دی ہیں اور نہ ماننے والوں کی استعداد ناقص ہو گئی ہے. یاد رکھنا چاہیے حق کی مخالفت کرتے 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 ایک دن طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ انسان باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. معدہ بگڑ جائے کسی کا تو جتنی بھی اچھی ڈائٹ اسے دیں اتنا ہی اس کو نقصان ہو جاتا ہے. شوگر ہو جائے تو جتنی زیادہ اچھی میٹھی چیز دیں گے اتنی اس کی صحت کے لیے نقصان ہو جائے گا. حق اور باطل میں بھی ایسے ہی ہو جایا کرتا ہے کہ انسان کے اندر کے مزاج میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. گناہ کرتا ہے ایک آدمی، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، یہ آدمی اللہ کے یہاں بخشا جا سکتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اس سے اتنا ڈر نہیں جتنا ڈر اس سے ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اس کی تعویل بھی کرتا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ گناہ بھی کرے پھر یہ کہے یہ گناہ تو نہیں ہے، ماننا چاہیے غلطی ہے، بشریت ہے، عاجزی اس سے آ جاتی ہے، اپنا عجز آ جاتا ہے سامنے، اور توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، مانتا ہے تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے یا اس کا اور اس کے پروردگار کا، اللہ کے سامنے بیٹھ کے تو مان لیتا ہے کہ خدایا واقعی گناہ ہو گیا ہے، معاف کر دے، میں انسان ہوں، بشر ہوں، نہیں اپنی خواہشات پہ قابو رہتا. یہ ہے انسانیت، بندگی، اللہ کے ساتھ تعلق. اور کبھی گناہ کر کے یہ سوچتا رہے کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سی غلطی ہے، کون سا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی بڑے دن زندگی کے باقی ہیں، پھر وہ مزاج بگڑ جاتا ہے. اور جب مزاج بگڑ جائے پھر اس کا حل کون کرے؟ اس کا حل پھر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر بات ایسے ہی ہو گئی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا اس دنیا پر کسی ایک کافر کا گھر بھی باقی نہ چھوڑ، انک انتظر ہوں، اور اللہ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے، یضلوا عبادک، یہ تیرے باقی مخلوق کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اللہ ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں نا یہ بھی فاسق و فاجر ہی ہو جائیں گی، خدایا اب ان کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ دو اس دنیا. اتنی سخت بد دعا انہوں نے کی. اس بد دعا کو دیکھو اور اس کے پیچھے پوری زندگی کو، جو ان کی زندگی کی محنت تھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. انسان تھے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ، وسنا الفلک بعیوننا، اور اللہ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے. کوئی حد ہے اس تسلی کی کہ کسی کی خاطر کسی کو مار پڑ رہی ہو، تانے مل رہے ہوں، اور محبتیں اور تعلق ایسا ہو کہ وہ کہے تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو کہا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بناتے تھے، وواہینا، اور ہماری حکم سے بنا رہے تھے، اور ہم نے انہیں کہا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور دیکھو ان ظالموں کے بارے میں اب اور کوئی بات نہیں کہنی مجھ سے، یہ سب غرق ہونے والے. حتی اذا جاء امرنا، اللہ نے فرمایا پھر جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور سے پانی ابلنے لگا. یہ ہے جو کشتی بنا دی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ تنور سے پانی ابلنے لگا. قرآن پاک تنور سے پانی جو ابل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہوئی؟ نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ نشانی تو نشانی، یا قوم نے کہا نشانی تو نشانی یہی ہوئی کہ پانی ابلنے لگے گا تنور سے. تنور میں تو آگ ہوا کرتی ہے، وہاں پانی کیسے آ گیا؟ وہاں پانی اس لیے آ گیا کہ قوم نے جو الٹی روش اپنا لی تھی. تو جب قومیں اپنا حال الٹا کر لیتی ہیں تو خدا کا عذاب بھی الٹا آ جاتا ہے. یعنی جہاں سے پانی ہونا چاہیے وہاں آگ آ جاتی ہے، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پانی آ جاتا ہے. یہ پہلی مثال ہے، تین قوموں کا تذکرہ کرنا ہے نا، یہ پہلی قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جہاں آگ تھی وہاں پانی آ گیا، تو نور اللہ نے فرمایا اس سے پانی شروع ہو گیا، اور سورہ قمر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پانی وہیں سے ہی نہیں نکلا بلکہ پانی جو تھا اس کے علاوہ بارش بھی شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی نے سورہ قمر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور صاف صاف بتایا ہے کہ پانی بھی کوئی معمولی سا نہیں برسا، وہ مسلا دھار بارش جسے کہتے ہیں وہ ہوئی اور تباہی پھر گئی اس کو۔ سورہ قمر میں 27 پارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اسی قوم کا، اور اللہ نے فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا اس سے پہلے، فکذبوا عبدنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون، اور کہنے لگے کہ تم تو پاگل ہو، وزدجر، اور ڈانٹ دیا، ڈانٹنا، اور وہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، فدعا ربہ، اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہنے لگا کہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو میری مدد کر، یہ ہے دعا، اللہ سے کہا خدایا میں عاجز ہو گیا ہوں اب آپ میری مدد کر دیجئے، ففتحنا ابواب السماء، اور ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بما ان پانی برسا آسمان سے، منہمر، منہمر کا مطلب مسلسل لگاتار پانی برسنا شروع ہو گیا اوپر سے، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کے چشمے کھول دیے، فالتقى الماء علی امر، اور پانی چڑھا اس زمین پہ، قد قدر، اتنا جتنا ہم نے طے کر دیا تھا، وحملناه علی ذات الواہم ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا اس چیز پر جو کیلوں سے اور تختوں سے بنائی گئی تھی، کیل بھی کیسے ہوں گے اور تختے بھی کیسے ہوں گے، خدا نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، تجریب آیوننا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اور یہ ہم نے پتہ ہے کیا کیا ہے، فکرہ دیکھیے کس غضب کا ہے، اللہ نے فرمایا جزاء لمن کان کفر، یہ اس کو جزا دی گئی ہے، لمن جزاء لمن کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی، قدر دینا کی قوم نے، اللہ نے کہا ہم نے اس کی جزا دی، اللہ کے بڑے انعامات ہوتے ہیں انسان پہ، اور انسان ناقدری میں جو رہتا ہے جب چیزیں چھن جاتی ہیں پھر پتا چلتا ہے، کتنا بلیغ جملہ ہے کہ جزاء لمن کان کفر، جس کی ناقدری کرتے رہتے نا لوگ، اس کو ہم نے بچا لیا اور لوگ ڈوب گئے، یہ ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں سوچتا رہے کہ خدا نے مجھ پہ کیا کیا انعام کیے ہیں، کیا کیا فضل اللہ نے کیا ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی ناقدری کر رہا ہوں، جب ناقدری کرے گا وہ چیز چھن جائے گی، پھر احساس ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خطبہ دیا تھا اور اس میں آیا ہے، انہوں نے کہا مجھے قتل نہ کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور تم لوگ جو مدینہ منورہ میں آ گئے ہو نا، پورے فوج بن کے اور جتھے بنا کے، اگر میں نہ رہا اس دنیا میں تو خدا کی قسم تم تمنا کرو گے کہ کاش عثمان 100 زندہ رہتا اور یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان کا میرے بعد جو کچھ ہوگا پھر تمہیں اندازہ ہوگا، تم کہو گے کہ 100 عثمان زندہ رہتا، نہ مجھے قتل کرو، بس یہی ہے احاد۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، فارت تنور، تنور سے پانی چلنے لگا، وقلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین، اور ہم نے کہا دو دو جوڑا لے لو اس میں جتنی زندہ چیزیں، واہلک الا من سبق علیہ القول، اور پھر تباہ ہو گئے وہ لوگ جن پر خدا کا فرمان ہو چکا تھا، اور بچے وہ جن کو اللہ نے بچایا، وما جو ایمان لائے، وما آمن معہ الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے، کتنے تھے، حدیث میں آیا ہے کہ شاید 85 کے قریب آدمی تھے، بس اس سے زیادہ لوگوں کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور وہ کشتی لے کے چلتی رہی یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر لگی، اور اللہ تعالی نے اس لیے اس کا بھی ذکر کیا ہے سورہ ہود میں، اور وہاں پر بتلایا ہے کہ وہ کشتی کس طرح تھی اور خدا کا عذاب کس طرح آیا تھا، بہت تفصیل سے وہاں بھی ذکر، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب سارا مسئلہ پورا ہو گیا، وکیل یا ارض ابلعی ماءک، اور ہم نے کہا زمین اپنا پانی نگل جا، و یا سماء اقلعی، اور آسمان تو تھم جا، وغیظ الماء اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی، وقیل بعد لقوم الظالمین اور ہم نے کہا لعنت ہو اس ظالم کو۔ ایک یہودی نے قرآن پاک کا جواب لکھنا شروع کیا، بڑا زبردست ادیب تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے زمانے کا بڑا مانا ہوا ادیب تھا اور عربی کا بڑا ماہر تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اس قرآن پاک کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اس جیسی کتاب نہیں بن سکتی، تم اس جیسی کتاب لکھو۔ اب بھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے لوگوں نے لکھنے کی کوششیں کی ہیں، لکھا ہے لوگوں نے، تو وہ یہ پرانا قصہ چلا آتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم میرے بچوں کا کھانے پینے کا ان چیزوں کا بندوبست کر دو اور مجھے ایک کمرہ دے دو تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ خیر اس کے سارے خواہشات پوری ہو گئیں، اس نے لکھنا شروع کیا قرآن کا جواب، اور ایک دن وہ چیخنے لگا، اس کی چیخیں سن کے لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا اور قلم توڑ کے ٹوٹا ہوا سامنے پڑا تھا۔ تو اس نے لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، اس نے کہا خدا کی قسم ساری کتاب کا بھی جواب لکھ لوں تو اس آیت کا جواب نہیں لکھ سکتا، زمین آسمان پانی اور اپنا حکم اور جودی پہاڑ اور ظالموں پہ لعنت سب کو خدا نے ایک آیت میں جمع کر دیا۔ اس نے کہا اس آیت کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا وقیلا یا ارض ابلعی، زمین کو ہم نے کہا، زمین کو کہا گیا کہ نگل لے اپنا پانی، ماں کے بیا سماؤ اقلی اور آسمان تو سمجا، وغیظ الماء اور پانی خشک ہوا، وقضی الامر اور جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، وقیل بعد لقوم الظالمین اور یہ کہا گیا کہ ظالموں کی قوم پر لعنت ہو اللہ۔ یہ جودی پہاڑ جو ہے اس کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے، لیکن تورات میں ارارات کے نام سے کوہستانی سلسلہ ہے، کردستان کے علاقے میں ہے، اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں پہنچے تھے تو حدیث میں آیا ہے، اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی نقل کیا ہے اور جگہوں پر بھی آیا ہے، اور سورہ قمر کی تفسیر میں طبری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ مسلمان جب یہاں پہنچے ہیں جودی پہاڑ کے نزدیک تو ان میں سے بعض حضرات کو وہ کشتی نظر بھی آئی، اور باقردہ کے نام سے ایک وہاں پہ بستی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں اس کشتی کے آثار تھے۔ اسی طرح اب بھی جودی پہاڑ موجود ہے اور اسی نام سے، جودی پہاڑ ہی کے نام سے موجود ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گئے ہیں اور یہاں تک کہ بعض یہ جو یورپین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاز وہاں سے جب گزرتے ہیں تو وہ کشتی اب بھی نظر آتی ہے۔ دو سوالات اس سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا، اور اس پہ دونوں طرف تاریخ میں آ رہا ہے، شریعت نے تو کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں، اور بہت سے فقہا اور محدثین جو اس طرف گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کی کھدائی جہاں بھی ہوئی ہے یا بڑے بڑے پہاڑوں پہ جو لوگ پہنچے ہیں اوپر بھی گئے ہیں تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے جانور ملے ہیں جن جانوروں کا خشکی میں وجود ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پھر ایک رائے انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس زمین پر کئی بار پانی کے ایسے طوفان آئے، اور جو دوسرے ہیں جن کی رائے میں زیادہ وزن ہے اور زیادہ علماء اسلام بھی جس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں آبادی اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھی محدود اتنی، اور اسی علاقے میں عذاب آ گیا تھا، ساری دنیا میں پانی نہیں پھیلا بلکہ وہ وہیں پھیلا ہے، اسی علاقے میں آبادیاں تھیں وہی ختم ہو گئیں، اور جودی پہاڑ تک کشتی چلی گئی اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگ گئی، جو قرآن نے بتایا ہے 250 قبل مسیح میں بابل میں ایک وہ پریسٹ تھے، مذہبی رہنما تھے، بیروسس اس کا نام تھا، انہوں نے اپنے علاقے کی تاریخ لکھی ہے اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آئی تھی۔ یہ ہے تو بہت سی جگہوں پہ یہ حوالہ مل جائے گا، مگر انٹرنیٹ میں اگر کبھی آپ اس کو ڈالیں نا BERASUS بیروسس تو وہاں بھی یہ مل جائے گا انٹرنیٹ میں، اس نے وہاں بھی انہوں نے یہی کوٹ کیا ہے کہ اس نے بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آئی تھی۔ ارسطو کے ایک شاگرد ہیں، وہ بھی اس علاقے میں گئے ہیں، بیڈ نیوئس نام ہے ان کا، اور انہوں نے بھی ذکر کیا. اس نے تو ایک اور بھی عجیب بات لکھی ہے, اس نے کہا یانو علیہ السلام کی کشتی بھی ہے اور لوگ اس کشتی سے لکڑیاں لیتے ہیں اور اپنے مریضوں کو لکڑیاں وہ پانی میں گھول کے پلاتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ اس کشتی میں برکات بھی ہیں, یعنی جو ان کا نظریہ یا عقیدہ ہوگا. مگر یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طوفان جو تھا وہ اس علاقے میں اکثریت کے بقول محدود بھی رہا اور دوسرے وہ کشتی وہاں تک پہنچی. یہ تو تھی ایک قوم. اس کے بعد عرب بائدہ کی دوسری قوم جو ہے وہ قوم عاد ہے, اور اللہ تعالی نے صاف بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں ہم نے جس قوم کو تمکنت دی اور جس قوم کو ہم نے واقعی رکھا تھا اس دنیا میں وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. اور یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی عاد جو کہلاتی ہے عربوں کے ہاں معروف تھی. عادی عربی میں پرانی چیز کو کہتے ہیں, حتیٰ کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ تم تو اس چیز کے عادی ہو گئے ہو, عادت پڑ گئی ہے, یعنی مطلب یہ کہ بہت دنوں سے اس کام کو کر رہے. اور آثار قدیمہ میں صحرائے عرب میں آپ دیکھیے تو اس کا ایمپٹی کوارٹر کے نام سے جو علاقہ پایا جاتا ہے یہ تھا وہ تھی وہ جگہ جہاں پہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. الرب الخالی کے نام سے اب بھی تاریخ آپ دیکھیے تو وہاں پہ اس کا ذکر مل جائے گا کہ الرب الخالی. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہاں بھیجا اور ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد. آج جن تین عرب بائدہ کی وہ اقوام جو دنیا سے مٹ گئی ان کا تذکرہ کرنا ہے, اس میں سے دوسری قوم یہ عرب عادی تھے اور یہ عرب بائدہ تھے, اور عاد قوم عاد جو ہے وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہلاتی ہے. احقاف میں قرآن نے کہا ہم نے انہیں بھیجا ہے, اور احقاف اصل میں حقف کی جمع ہے اور حقف خالی علاقہ. ایک طرف اگر اس کی حدود دیکھنا چاہیں تو آسان سی بات ہے کہ شام اور یمن کے درمیان جو صحرا ہیں یہ وہ علاقہ ہے, اور عمان سے یمن تک یہ ساری قوم آباد تھی, اور وہاں پر عرب الخالی میں اب تک لوگ نہیں جا سکے. اس دنیا کے وہ حصے جنہیں اب تک لوگ نہیں دیکھ سکے اس میں وہ عرب الخالی ہے. ایمپٹی کوارٹر کے نام سے کبھی آپ دیکھیے اس میں انٹرنیٹ میں یا کتابوں میں تو عرب الخالی. 1843 میں ایک فوجی مہم گئی تھی, ایک فوجی گیا اور اس نے خود اسی نام سے ایک کتاب لکھی ایمپٹی کوارٹر کے نام سے, اور اس نے اپنا مشاہدہ لکھا. اس نے کہا عرب جانے کے لیے تیار نہیں تھے کوئی بھی, اور میں ایک خاص حد تک گیا ہوں اور میں نے وہاں جا کر شاکول پھینکا. شاکول ہوتا ہے نا جسے معمار استعمال کرتے ہیں دیواروں میں چنائی وغیرہ کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے جب شاکول پوری قوت سے پھینکا تو وہ جا کے ریت پہ گرا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت میں دھستا چلا گیا, اور اس کے ساتھ جو ڈوری لگی ہوئی تھی اتنا ریت میں شدت تھی کہ وہ ڈوری تھوڑی دیر میں پگھل کے سب ختم ہو گئی. تو عربوں سے میں نے کہا کہ تم چلو, انہوں نے کہا یہاں جا کے مرنا ہے, جو چیز جاتی ہے پگھل جاتی ہے ختم ہو جاتی. وہاں پہ احقاف کی جو قوم ہے احقاف کی بستیاں تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یہ امم بائدہ میں دوسری قوم ہے اور اس قوم کو بڑی ترقی ملی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے والی تھی ابتدا میں, جو آثار قدیمہ اب ملے ہیں اس میں ایسے آثار قدیمہ بھی نظر آئے ہیں جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں اور معجزات کو بھی مانتے ہیں. سنہرا دور ہوگا جو قوموں کا ہوگا, اور اس کے بعد ان میں شرک شروع ہوا. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک چیز لکھی ہے, شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب جتنی بھی قوموں پر آتا ہے ان میں ایک تو شرک ہوتا ہے اور ایک کوئی نہ کوئی اخلاقی بیماری ہوتی ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے, اور انسانیت کے نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو انسان بڑے عزیز. اللہ کا ایک قانون ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, مسلمان ہو کافر ہو آنکھیں کھول کے اگر جینا ہے نا تو خدا کا ایک قانون یاد رکھنا چاہیے. بدر کے متعلق سورہ انفال میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے, خود اللہ نے کہا ہے تمہیں پتا ہے یہ بدر کا مارکہ کیوں ہوا تھا, اور پھر کہا ہے اس لیے کہ جس نے زندہ رہنا ہے ام بینۃ وہ دلیل کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے گا, اور جس نے مرنا ہے یہلک من ہلک عن بینت، وہ دلیل کے ساتھ مرے گا، بغیر دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، نہ ہم قوموں کو فنا کرتے ہیں اور نہ کسی کو زندہ رہنے دیتے ہیں. یہ دلیل کون سی ہے آخر، کس کی بنیاد پر؟ وہ دوسری جگہ آیا ہے کہ جب تک تم نفع دیتے رہو گے ہم تمہیں باقی رکھیں گے، اور جب تم سے نفع اٹھانے کی حیثیت ختم ہو جائے گی اس وقت تم تباہ کر دیے جاؤ گے. سیدھی سی بات، اس پہ ساری دنیا کو پیمائش کر لیجئے کہ جن قوموں کو اللہ نے عروج دیا ہے اسی وقت تک عروج میں رہے ہیں جب تک وہ اس انسانیت کو، کائنات کو نفع دیتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے کائنات میں ظلم کرنا شروع کیا ہے، انسانوں کو تباہ کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے انہیں بھی اٹھا کر پھینک دیا. یہودی اللہ کی وہ قوم تھی جس سے واقعی اللہ تعالیٰ کو محبت تھی. انبیاء علیہ السلام تسلسل کے ساتھ ان میں آتے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 انبیاء علیہ السلام دنیا کے مختلف حصوں میں یہودی قوم میں رہتے تھے. ایک نبی کی روحانیت اور نبوت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ہزاروں کی کایا پلٹ جائے. 300 انبیاء علیہ السلام، مگر جب انہوں نے شرارتیں شروع کی نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب دیا، کیونکہ اپنے زندہ رہنے کی صلاحیت کھو دی تھی. کمینہ، ایک لفظ سنا ہوگا، کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے. تو جب کمینگی آ جائے نا کسی بھی قوم میں، اس سے نفع نہ پہنچے، بس اپنے نفے سمیٹو ہر طرف سے اور کسی کو بھلائی، کسی کو اچھائی نہ پہنچاؤ، اللہ کو ایسی قوموں کی آخر ضرورت کیا پڑی ہے بھائی؟ کوئی رشتہ داریاں تھوڑے ہی ہیں اللہ تعالی سے کہ ہمیں باقی رکھیں اور باقی سب کو فنا کر دیں. دلیل کے ساتھ زندگی ہے اور دلیل کے ساتھ موت. یہ قوم اتنی اچھی تھی کہ اب کتبے ملے ہیں آثار قدیمہ والوں کو، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم معجزات کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبوت آئی ہوگی اور بھی کوئی. اب یہ کچھ پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں کہ کہاں سے یہ انہیں تعلیم ملی تھی. حتیٰ کہ شرک آیا، اور شرک آیا وہی جو بت پوجے جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر یہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اب دیکھیے قرآن کے اس پہ تبصرے. بس اتنی باتیں تاریخ سے پتہ چلتی ہیں، تورات سمیت جو عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بھائی الی عاد اخاہم ہودا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم عبد اللہ، اور انہوں نے کہا عبادت کرو لوگو اللہ کی، مالکم من الہ غیرو، اور اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اس بد عملی کے نتائج سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ شرک جو ہے انجام کار کیا تباہی لائے گا، اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ہمیشہ تباہی اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہیں کرتا. اعمال کے نتائج جب سامنے آتے ہیں نا، پھر سر پکڑ لیتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. تو صاحب جب یہ عمل شروع کر رہے تھے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 10 دن بعد جو عمل ہے اس کا نتیجہ نکلنا ہے. اس لیے جو شخص اپنے اعمال کے نتائج کو نہیں سوچتا، زمانہ کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا کرتا، پھر چیختا رہتا ہے، پھر کون سنتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ شرک کس قدر تباہی لائے گا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے وہ سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم سمجھتے ہیں ہود تم بے وقوف آدمی، و انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم سمجھتے یہ بھی ہیں کہ تم جھوٹے آدمی. سفاہت ایک اور جھوٹ دو چیزیں انہوں نے کہا اپنے نبی میں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ دو چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں. کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، اور تم جو کہتے ہو نبوت آئی ہے تو انسانوں کو نبوت، یہ کیسے ممکن ہے؟ قال یا قوم لیس بی سفاہت، حضرت ہود علیہ السلام بولے ان کا لوگوں کوئی بے وقوفی کی باتیں نہیں کرتا، ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. جس نے رسالت دی ہے اس نے عقل نہ دی ہوگی، سوچو تو صحیح. کیسا اچھا جواب انہوں نے دیا ہے کہ میں تو رسول ہوں، اور رسول بھی بھلا جھوٹے ہوتے ہیں، اور رسول بھی بھلا بے وقوف ہوتے ہیں. اللہ نے رسالت دی ہے تو عقل بھی سکھا کر بھیجی ہے، صدق اور سچائی بھی عنایت کی، یہ اس سے ملتا جلتا جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی مال کی، اور کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو آپ نے اسے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا ہے اور تم چند ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے. یہ ہے خوبصورت بات جو فرمائی تھی کہ اللہ نے ساری دنیا کو ہدایت جو دینی تو میرا اعتبار کر لیا، مجھے رسالت دی، بھیجا، اور تم چند ٹکوں پہ اعتبار نہیں کر رہے میرا. یہ وہ بات ایسی قریب قریب ہے کہ انہوں نے کہا قوم والوں میں تو رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے پیغامات تک تم تک پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی، یعنی جو کچھ مجھے وہاں سے ملتا ہے بغیر اس میں کچھ کمی بیشی کیے وہی چیز تم تک پہنچا دیتا ہوں، نصیحت اور امانت دونوں اوصاف سے متصف ہوں. اواجب تم منجا کم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تمہیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی ایک مرد کو ذکر کے ساتھ بھیجا ہے، نصیحت کے ساتھ بھیجا ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں بتائے ڈرائے. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، تم یاد تو کرو تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے ان کا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا. سلسلہ خلافت کا چل رہا ہے، خدا نے ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا. وزادکم فی الخلق بسطتا، اور اللہ نے تمہیں ڈیل ڈول میں بھی اچھا بنایا، اللہ نے تمہاری تخلیق جو کی ہے بڑے اونچے لمبے قد اور جسم، اچھی صحتیں، یہ سب چیزیں اللہ کی انعامات ہی تو ہیں. اسی لیے جتنے لوگ بھی صحت کے بارے میں پرواہ نہیں نہ کرتے، انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو مشینری ہے یہ سرکاری ہے، یہ اپنی چیزیں تھوڑے ہی ہیں. بخار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو جائے گا، اور بخار کی وجہ سے اور کوئی ڈیمیج ہو گئی چیز تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے دیا تھا جسم، یہ تمہارا اپنا تھوڑے ہی تھا، یہ تو ہماری چیزیں تھیں، اس کی حفاظت ضروری تھی. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں سوچنے کی کہ اللہ ہی مالک ہے، اور خدا کو اپنی صلاحیتوں کا بھی جواب دینا ہے اور جسم کا بھی جواب دینا ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھیں وہ کہاں استعمال ہو گئیں، کہاں لگ گئیں. تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا اچھا ڈیل ڈول اور صحت اور جسم سب کچھ عنایت کیا ہے، فذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، اور دیکھو یہ جو دن ہیں اللہ کے ان کو تم یاد کرو، اللہ نے جن دنوں میں تم پر انعام کیا تھا، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئی تھیں انہیں یاد کرو، اور پھر تم فلاح پا جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بڑی اچھی چیز پوچھی، اس نے کہا اللہ کے رسول جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ دعا اس وقت قبول ہو جایا کرے. تو آپ نے فرمایا تم خوشی کے اوقات میں اللہ سے دعا مانگا کرو تو اللہ تعالی غم کے اوقات میں تمہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بالعموم غفلت جو تاری ہوتی ہے نا وہ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانے کو ملے نا تو پھر زیادہ نخرے آ جاتے ہیں، یہ چیز کیسی پکی ہے اور یہ کیا ہوا، اور بھوک لگی ہوئی ہو سخت تو پھر گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے جو کچھ ہو کھانے کی فکر کرو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں. تو جب پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہے انسانوں کی شرارتیں، ان الانسان لیطغى، اور انسان ہماری نافرمانی کرتا ہے، الرآءُ استغنى، جب وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، جب کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی اللہ میاں سے تو پھر تو سرکشی سوجتی ہے، اور جب یہ احساس ہو کہ مجھے پھر وہیں جانا ہے، پھر ادھر ہی منہ لگنا ہے اور پھر انہی کے سامنے بیٹھنا ہے، تو خوشی کے ایام میں بھی یاد رہتا ہے. تو فرمایا خوشی کے دن یاد کرو. انہوں نے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ بولے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں ہود یہ سکھا رہے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، ان خداؤں کو ترک کر دیں، فاتنا بما تعیدنا، جس کا وعدہ آپ کرتے ہیں نا عذاب کا، لے آئیے وہ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے. لے آؤ سزا آپ کو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. حضرت ہود علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا کہ یقین مانو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب بس آ ہی گیا ہے. یعنی یہ تمنا کا اظہار کرنا کہ وہ عذاب آ جائے ہم پہ اور وہ تباہی آ جائے, اس تمنا کا اظہار بس اب آ ہی گیا ہے جب اپنے منہ سے مانگ رہے. اتجادلوننی فی اسمائن, تم ناموں پہ مجھ سے جھگڑتے ہو. سمیتموہا انتم و آباؤکم, جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے تھے. ما نزل اللہ بہا من سلطان, ان کی کوئی دلیل خدا نے نازل نہیں کی. ایک بت کا یہ نام رکھ لیا ہے کہ یہ مشکلات میں کام آئے گا, ایک بت کا یہ نام رکھ لیا ہے کہ یہ لکشمی ہے, دولت اس سے ملے گی. ایک بت کا کوئی اور نام رکھ لیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نام تو تم نے خود رکھے ہیں, اللہ نے تو کوئی اس کی دلیل نازل نہیں کی تھی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, اور تم انتظار کرو اس عذاب کا, اور دیکھو پھر جو عذاب آئے گا میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہ یا قوم لا اسلکم علیہ اجرا, میری قوم والو جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا, مجھے کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہی بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں بھی گزری, ان کا مجھے کوئی پیسے نہیں تم سے چاہیے, میں تو صاف اللہ کی طرف سے آیا ہوں سمجھانے کے لیے. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں آتی کہ ایک آدمی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, تم سے پیسے اس نے نہیں لینے, تم سے عزت کا طالب نہیں ہے, کوئی چیز وہ چاہتا نہیں ہے, محض تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آتی. وہ یا قوم استغفروا ربکم, انہوں نے کہا میری قوم والو معافی مانگو اللہ سے. ثم توبوا الیہ, توبہ کرو اس کے سامنے. یرسل السماء علیکم مدرارا, مسلسل بارشیں تم پہ برسائے گا. ویزدکم قوتن الی قوتکم, اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ کرے گا. ولا تتولوا مجرمین, دیکھو مجرم نہ بنو. ہر نبی نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ معافی مانگتے ہی رہو, اور یہی اصل چیز ہے مومن انسان کا زندگی بھر کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ خدا سے معافی مانگتا ہی رہے. گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں نا, جب یاد آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے, ہم تو کہتے ہیں نیکی کر کے بھی معافی مانگتا رہے, نیکی کر کے بھی خدا سے توبہ کرتا رہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے اور تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. محدثین نے اس کی بہت سی وجوہ لکھی ہیں, اس میں سے ایک لکھا ہے کہ گویا وہ یہ کہتے تھے, یہ امت کو تعلیم دیتے تھے کہ خدایا یہ جو نماز ہے نا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں, خدایا اس میں جو کمی رہ گئی ہے کوتاہی ہو گئی معاف فرماتے. تو نیکی کر کے بھی خدا سے معافی مانگتا رہے کہ پتہ نہیں کتنا اس میں میرے نفس کا حصہ پڑ گیا ہوگا, کتنی ریاکاری ہو گئی ہوگی, کیا چیز آ گئی ہوگی. قالوا یا ہود, انہوں نے کہا ہود ما جیتنا ببیناتی, آپ تو کوئی واضح دلیل نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, ہم آپ کی بات کی وجہ سے ہرگز اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمومنین, اور ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے, اور تم جو کہتے ہو اس کی حقیقت تمہیں بتائیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن ہمارے خداؤں کی تم مخالفت کر رہے ہو نا, ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی. یہ ہے عقل کا ٹھکانہ کہ بجائے اس کے کہ خدا کی طرف رجوع کرتے, انہوں نے کہا ضرور ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے. قال انی اشہد اللہ, حضرت ہود علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کو گواہ بناتا ہوں. یہ ہے توحید اللہ کی. وشہدو, اور تم سب بھی گواہ رہو, میں صاف کہتا ہوں کہ انی بری مما تشرکون, تم پروردگار کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں, کچھ نہیں ہو سکتا ان سے. من دونی ہی فقیدونی جمیعن, تم پھر ایسے کرو کہ اپنے ان سارے معبودوں کو اکٹھا کرو اور تم بھی مل جاؤ. سمت انذرون, اور پھر دیکھو جو تم میرے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی تدبیر کر سکتے ہو نا, کمی نہ چھوڑنا ذرہ برابر بھی, کرو اب جو تمہارا جی چاہے. انی توکلت علی اللہ, میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر. کون اللہ ربی و ربکم, میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. تم کہتے ہو مجھ پہ تمہارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یاد رکھو اس زمین پر کوئی زندہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی پیشانی کے بالوں سے میرے پروردگار نے اسے نہ پکڑا ہوگا. یہ ہے خدا کی توحید. تم کہتے ہو مار پڑ گئی ہمارے خداؤں کی، تم سب مل کے میرے خلاف کچھ کرو جو تمہارے جی میں آئے. تم تو دیکھو اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا اور گواہ رہنا اس زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں دابا جو زمین پہ رینگتی ہو، چلتی ہو، جس میں زندگی ہو. الا ہوا آخذ بناصیتها، مگر اس کی پیشانی کے یہ بال میرے پروردگار کے قبضے میں ہے، اللہ نے پکڑ رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا پروردگار وہ تو ایسا ہے کہ حق اور عدل کی راہ پر ہے، اس سے کہاں ظلم نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم میری بات سے منہ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تو تم تک پہنچا چکا اللہ کا پیغام جو میں نے پہنچانا تھا. وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تمہیں مٹا کر خدا کوئی ایسی قوم لے آئے گا جو واقعی صحیح ہوگی. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور میرا پروردگار ہی ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرتا. اللہ نے فرمایا ولما جا امرنا، اور وہ جس عذاب کی تمنا کر رہے تھے پھر وہ عذاب آ گیا. وہ عذاب آیا کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کرتے تھے شرک، دوسری برائی دیکھیے قرآن نے جو دوسری جگہ پر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا، کافر جو سردار تھے اس قوم کے، وہ بولے کذبوا باللقاء الآخرة، جو آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے تھے. ایک ان کا جرم آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ اطرفنا ہوں فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے انہیں آسودگی دے دی تھی. یہ جو آسودگی مل جاتی ہے نا، اور آرام اور امن سے کھانے کو مل جاتا ہے، کئی مرتبہ بڑی تباہی بھی لے آتا ہے. انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہود کیا ہیں، ہم جیسے انسان ہی تو ہیں. یاکل مما تاکلون، یہ بھی ایسے ہی کھاتا ہے جس تم لوگ کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اور جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتا ہے. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اگر بات مان لی، انکم اذا لخاسرون، لوگوں یہ تو بڑا نقصان ہے. ہم اس کی بات کیوں مانیں بھائی؟ وجہ کھانے پینے میں ہم سب برابر ہیں. پیمانہ کھانے پینے کو رکھا ہوا تھا تولنے کا، تو اسی پہ تول سکتے تھے. انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے تو کوئی اور طاقت ہے. مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا نا کہ یہ جو فتح ہو گئی ہے تو عرب اب مجھے بھی اپنے اس میں شریک کر لو. اس نے دیکھا ایک آدمی اٹھا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور 20-22 برس کے عرصے میں سارے عرب اس کے زیر نگین ہو گئے ہیں، تو ہم بھی اٹھے نبوت کا دعویٰ کریں، یہی کچھ ہوگا. اور ان کے ساتھ تو قریش، ان کا قبیلہ بھی نہیں تھا، میرا قبیلہ میرا ساتھ بھی دے گا. یہ سب کچھ سوچ لیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس کے پس پشت تو وہی تھی، وہ تو حقیقتاً خدا کا رسول ہے، اسے تو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی کی اجعیدکم انکم اذا متتم، اور یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم لوگ جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابم وعظامن، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی، انکم تخرجون، تم زمین سے دوبارہ پیدا کیا جاؤ گے. اچھا ہائے ہاتھ، اوہو یہ کیسی باتیں، کیسی بات یہ کر رہا ہے. لما توعدون، یہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی گزارنی. نموتو، ہم مر جائیں گے. وناحیا، اب ہم زندہ ہیں. وما نحنو بمبعوثین، کسی نے نہیں اٹھنا قبروں سے. یہی دھوکا رہتا ہے، اور اس دھوکے میں بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، گزارو، مر جانا ہے، پھر کیا ہونا. کہتے ہیں کہ بابر نے کہا تھا، امید تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن اگر کہا بھی ہوگا کہ بابر وعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، بابر عیش کر لے، کون سا جہان نے دوبارہ بننا ہے. اب سمجھ آتی ہوگی کہ دوبارہ بنا ہے یا نہیں بنا. انہیں بھی اب سمجھ آتی ہوگی کہ جو کہتے تھے کہ بس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، مرنا ہے، اس کے بعد کون سا. ان ہوا الا رجل، یہ آدمی جو ہے ہود علیہ السلام، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. قال رب انصرنی، خود بولے اور انہوں نے کہا پروردگار میری مدد کر، بما کذبون، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. ایک تو جرم یہ ہوا آخرت کا انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ شرک. ایک جرم اور دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون، تم ہر جگہ پر ایک فضول عمارت کھڑی کر دیتے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ہر اونچی زمین پر ایک نشان ایسا کھڑا کر دیتے ہو کھیلنے کو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور اتنی زبردست بلڈنگز بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے. اب جو ان کی بلڈنگ سامنے آئی ہیں، اب جو آثار قدیمہ سے چیزیں نکلی ہیں، صرف ایک بلڈنگ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ 36 فٹ پہ جا کے اس کا چھت پڑا اور 40 منزلہ ہے وہ. یہ کوئی حد ہے بلڈنگ سے بنانے کی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹاور اور اتنے بڑے بڑی چیزیں بنائی ہیں؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم تو ایسے کرتے ہو کاریگری جیسے ہمیشہ یہیں رہو گے. اور یہ قوموں میں کب آتا ہے؟ جب ضرورت کے گھر بن جائیں نا، تو پھر یہ شوق شروع ہوتا ہے کہ اب ایسی چیز بناؤ ویسی چیز بناؤ. وقت جو ہوتا ہے کام کرنے کو، جو اصل تھا اللہ کی یاد، اس کی بجائے زندگی ان کھیل تماشوں میں گزرتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پہ تو ظلم کا پنجہ ڈالتے ہو. یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کہ ایک تو شرک آخرت کا انکار، اور دوسرے یہ ظلم کہ ہر ایک کے ساتھ ظلم، جس کو دیکھا تو بوجھ لیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ڈرو اللہ سے. اب جب وہ نہیں ڈرے، انہوں نے کہا اس اللہ سے ڈرو، امدکم بما تعلمون، جس اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے. اور مہلت کیسے دی ہے؟ امدکم بنعام، اللہ نے تمہیں جانور دیے. وہ بنین، خدا نے بیٹوں سے نوازا ہے. بہت بڑا اللہ کا یہ بھی تو ایک انعام ہے کہ کسی آدمی کو اپنے مشن کے لیے خیر کا ہو شر کا ہو دوست مل جائے. قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے یہ کافر آپ کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ ہم نے اس کے گھر میں اس کی ساری اولاد جمع کر دی. ایک باپ کی اولاد بکھری ہوئی ہو نا، ایک بیٹا ادھر ہے، ایک بیٹی ادھر ہے، ایک بیٹا ادھر ہے، تو دل میں رہتے ہی ہے کہ فلاں بیٹے کا کیا ہوا، فلاں بیٹی کا، اور سارے جمع ہو جائیں ایک ہی جگہ، ایک ہی چھتری میں سارا خاندان آ جائے، خوشی ہوتی ہے طبیعی طور پہ. وہاں بھی یہ انہوں نے کہا وہ جنات و عیون، اللہ نے چشمے تمہیں دیے ہیں، باغات تمہیں دیے ہیں، ڈرو خدا سے. انہوں نے کہا سواؤن علینا آواز تام لم تکم من الواعظین، حضرت آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں دونوں کام برابر ہیں، آپ تو بس یہ کیجئے کہ جس عذاب کا وعدہ ہے اس عذاب کو لے. اور پھر عذاب اب آیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ فارسلنا علیہم ریحن سرسرن، اور پھر ہم نے عذاب انہیں دیا. اور کب دیا ہے؟ قالو من اشد منا قوا، وہ اپنی بلڈنگز دیکھتے تھے اور انہوں نے کہا دنیا میں ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اپنی صلاحیتوں پہ ناز اور بھول جانا کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں. یہ تباہی کا نشان ہے. من اشد منا قوا، ان کا طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ 36 فٹ پہ جا کر اگر وہ ایک چھت ڈالیں اور 40-40 منزلہ ایک عمارت، اور جو اپنے گھر بنائیں اور جو چشمے اور تالاب اور جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ تو چیزیں ہی اور ہیں. اللہ تعالی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ الذی اولم یرو، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، ہوا اشد منہم قوا، وہ تو طاقت میں ان سے زیادہ ہے، زیادہ زبردست. فارسلنا علیہم ریحن سرسرن، پھر ہمارا عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا کہ خدا نے کہا ہے پھر ہم نے ان پر ہوا بھیج دی. یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. اور اللہ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکر اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہوائیں بھی اس کا لشکر ہیں، یہ پانی بھی اس کا لشکر ہے، یہ پرندے بھی اس کا لشکر ہیں، یہ انسان بھی اس کا لشکر ہیں. وہ اپنے لشکروں کو خود ہی جانتا ہے کہ کہاں سے کیا کام کرانا ہے. ریحن سرسرن فی ایام النحسات، منحوس دن تھے وہ اس قوم کے لیے، وہ ہوا چلی ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں اور سبع لیال و ثمانیہ ایام، اور آٹھ دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی اور اتنی تباہی پھری ہے، اتنی تباہی ہوئی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس نے چھوڑتی ہو. اس جگہ دیکھیے سورہ احقاف میں اور زیادہ واضح بات کیا، اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کی قوم کا ذکر کیجئے، اِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب احقاف کی زمین میں انہیں ہود علیہ السلام نے ڈرایا، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ہمارے عذاب کی نشانیاں ان کے آگے پیچھے موجود تھی، سب چیزیں غرور کرنے لگے. اور کیا تھا، دائیں بائیں قومیں ایسی تھیں جو گزر چکی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کسی نے کی نہ کرو، تو قوم نے کہا کہ عذاب آ جائے. اور پھر کیا ہوا، قحط، بارش ہونا بند ہو گئی. ایک تو یہ ہوائیں چلی، یہ تو عذاب آیا نا، بارش ہونا بند ہو گئی. اور بارش جب بند ہوئی تو کئی برس کے بعد بادل کا ٹکڑا نظر آیا. اللہ نے فرمایا کہ فلما راؤہ عارضاً، اور جب انہوں نے بادل کو دیکھا، مستقبل اودیتین، جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے جس سے بارش برسے گی. بل ھو ما استعجلتم بہ، ہم نے کہا اس سے وہ چیز برسے گی جس کی تم جلدی کر رہے تھے. قرآن نے تو تصریح نہیں کی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ بادل جب آیا تو پوری قوم گھر کے، کئی برس بعد بادلوں کو دیکھا تھا، خوشی سے اس کے نیچے آ گئے اور ہوا چلنا شروع ہوئی اور اوپر بادل سے آگ برسنے لگی. یہ ہے تباہی. اور ہوا نے ان ساری بلڈنگز کو اڑا کر رکھ دیا، ٹوٹ گئی، تباہی مچ گئی. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں جلدی تھی. تدمر کل شیء بامر ربها، ان کے پروردگار کی حکم سے اس ہوا نے چورا کر دیا ہر چیز کا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، اور جب وہ ہوا بند ہوئی ہے، جب وہ آگ اور یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں، تو ان کے گھر دیکھو بالکل اجڑ گئے تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ہم مجرم قوموں کو ایسی ہی سزا دیتے. ولقد مکناہم، ہم نے اس زمین میں انہیں طاقت دی تھی. ام مکناکم فی، اور ایسی طاقت دی تھی کہ ہم نے اتنی طاقت تمہیں ابھی نہیں دی. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا، ہم نے انہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیے تھے. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من كل شيء، انہوں نے ان کے دل ان کے کام نہ آئے، ان کی بصارت ان کے کام نہ آئی، ان کی سماعت ان کے کام نہ آئی. جب حق کی مخالفت میں یہ چیزیں لگ جائیں نا، تو یوں ہوا کرتا ہے. اسکانو یجہدون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے. حق کا وہا کبھی ما کانو بھی یستہزئون، اور چمٹ کیا وہ عذاب جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے کہا ابھی تو مکہ والوں کو اتنی طاقت نہیں دی جتنی طاقت اس قوم کو ملی تھی جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھیجے گئے تھے. یہ دوسری قوم تھی عرب بائدہ میں سے جن کا تذکرہ خدا نے ختم کر دیا. تیسری قوم اس کے بعد آتی ہے، قوم سمود، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آگے کو الگ ہوتا ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ پہلے یہ عرب بائدہ جو تھے، یعنی جو عرب مٹ چکے ہیں، ان کی تین اقوام کا ذکر کیا جائے یا چار کا، اور پھر اس کے بعد عرب عاربہ، یعنی جو عرب رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، جن کی آبادیاں اب تک ہیں، پھر ان کا تذکرہ شروع کریں انشاءاللہ کل.